الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه أنه تمخت في ثوبه ثم قال بخيم بخيم أبو هريرة وتمخط في كتان رأيتني أسرع بين هجرة عائشة رضي الله تعالى عنها والمنبر يقول الناس مجنون وما بي إلا الجوع. باب قائم کیا ہے، عنوان ہے باب منتخطا فی صوبی. کسی آدمی نے تھوک اپنے کپڑے میں نکالا، یعنی کبھی صورت ایسی ہوتی ہے کہ کوئی آدمی مجلس میں بیٹھا ہے اور وہاں تھوکنے کے لیے کوئی موزون جگہ نہیں ہے. آج کل تو دستی رومال، ٹیشیو وغیرہ کی سہولتیں ہو گئی. ایک زمانہ وہ تھا کہ پہننے کے کپڑے ہی پورے طور پر میسر نہیں ہوتے تھے. تو بہرحال ایسی شکل ہے کہ تھوکنے کی ضرورت پیش آئی اور جو ہے موزون جگہ نہیں ہے، تو اپنے کپڑے کے کونے کے اوپر تھوک کر اس کو مل کپڑے ہی میں مل لیا جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بخاری شریف میں روایت ہے، اگر دوران نماز کسی کو ایسی ضرورت پیش آئے تو اس کے لیے ایسی طریقہ اور تدبیر بتائی ہے. یا مجلس کی مناسبت سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں، انہ تمخط فی ثوبہ. ایک حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ جو اکابر تابعین میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کپڑے میں چادر جو اڑے ہوئے تھے اسی کے اندر تھوکا اور اس کو مل کر کے کناروں سے اس کو ایک دوسرے سے لے کر کے ختم کیا. اور یہ جب اپنے اس کپڑے میں تھوکا تو ان کو خیال آیا اپنے سابقہ زمانے کا، جس کپڑے میں انہوں نے تھوکا تھا وہ اس زمانے کے اعتبار سے جو جس میں رہتے تھے وہ بڑا اونچا کپڑا سمجھا جاتا تھا، کتان کا، السی کی چھال کا بنایا جاتا تھا، بڑا قیمتی ہوتا تھا، عمدہ ہوتا تھا. وہ کپڑا وہ پہنے ہوئے تھے اور تھوکنے کی ضرورت پیش آئی تو اسی میں انہوں نے تھوکا، تو کہنے لگے خود ہی بخیم بخیم، واہ واہ ابو ہریرہ کیا کہنے، یہ تمخط فی کتان، کہ آج تو کتان کے کپڑے میں وہ تھوک رہا ہے. ایک زمانہ وہ تھا کہ رائے تنی اسرا بن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والمنبر، میں نے اپنے آپ کو پایا ایسی حالت میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ شریفہ اور منبر نبوی کے درمیان میں جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں اور مسجد نبوی کا نقشہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، وہ جو ریاض الجنہ والا حصہ کہلاتا ہے منبر شریف اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ جا دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جالیاں پر بند ہے دروازہ، اس وہاں وہیں سے نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے تھے، تو کہا اس جگہ پر میں بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے بے ہوش پڑا ہوا دیکھ کر لوگ آتے جاتے میری گردن کے اوپر ایک رگ کے اوپر پاؤں رکھتے تھے، انگوٹھا پاؤں کا، یہ سمجھ کر کے اس کو جنون ہے، مرگی کا جو دورہ پڑتا ہے پھٹ آتی ہے، تو مرگی کے دورے کے اندر یہ بھی ایک جنون کی قسم ہی ہے، مرگی کے دورے میں وہاں یہ سمجھا جاتا تھا کہ گردن کی ایک رگ ہے، اس کو اگر دبایا جائے تو آدمی ہوش میں آ جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس طرح بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا تو لوگ جو ہے یہ کہہ کر کے، یہ سمجھ کر کہ اس پر مرگی کا دورہ ہے، پاگل ہے، اور وہ اپنا پاؤں رکھ کر کے میری گردن کی رگ دباتے تھے، حالانکہ فرماتے ماما بھی اللہ جو بھوک کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا تھا، یعنی بھوک کی کثرت کی وجہ سے جو ہے وہ کمزوری سے جو ہے انتہائی درجے کی کمزوری ناقابل برداشت، حد تک جب بھوک پہنچ جاتی تھی تو بے ہوش ہوتی گر جاتا تھا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ اس کے اوپر جنون کا دورہ ہے۔ تو بہرحال حضرت ابو ہریرہ، یہ تو اس وقت کی بات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فتوحات کا سلسلہ عطا فرمایا، بڑے بڑے ممالک فتح ہوئے، علاقے فتح ہوئے، حکومت آیا اور مسلمانوں کے پاس دولت کی ریل پیل ہوئی، تو اس زمانے میں یہ کپڑے جو پہنے ہوئے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ گویا آدمی جس کے اوپر پنجی ترشی کا زمانہ گزرا ہو وہ وسعت کے زمانے میں بھی اس دور کو یاد کرتا ہے۔ یہاں پر بھی حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ اپنے اس کپڑے میں تھوکتے وقت ان کو یاد آ گیا کہ لے بھائی آج تو ہمارے وارے اور نیارے ہیں کہ جو ہے ایسے ان کا کپڑے میں تھوک رہے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ کھانے کا بھی ٹھکانا نہیں تھا، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر جاتے، کھانے کے بھی پھانپے پڑتے تھے، ہم نے بتایا تھے وہ بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا۔ بہرحال یہاں تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ جو عنوان باب کا قائم کیا ہے وہ اس لیے کہ بھائی کبھی ایسی ضرورت پیش آئے تو آدمی ایسا کر سکتا ہے، اس کو گندگی کے اوپر محمول نہ کیا جائے، وہاں سامنے تھوکے اس کے مقابلے میں تو یہ کہ اپنے کپڑے میں، اور آج کل تو جیسا کہ میں نے بتلایا اس کی ضرورت بھی نہیں رہی، عام طور پر جو ہے دستی رومال ہوتے ہیں، ٹیشو ہوتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آسانی سے آدمی اس کے ذریعے سے اپنی یہ ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ بہرحال اگر ایسا کوئی موقع ایسی کوئی چیز نہ ہو تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے انہوں نے یہ بابت قائم کیا۔ باب الوسوسہ، حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد بن محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال يا رسول الله انا نجد في انفسنا شيئا ما نحب ان نتكلم به وان لنا ما طلعت عليه الشمس قال وقد وجدتم ذلك قالوا نعم قال ذلك صريح الايمان۔ یہ انہوں نے وسوسے کا باب قائم کیا ہے۔ آج کل اس زمانے میں وسوسے کا مسئلہ جو ہے بڑی اہمیت اختیار کر چکا ہے، اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے کہ قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے لیے ساری چیزیں پوچھ پاچھ کر کے اس کا جو ہے خلاصہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کروا گئے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو پیش آتا ہو اور اس کا حل احادیث میں موجود نہ ہو۔ وسوسے سے متعلق بھی ان حضرات نے بہت ساری چیزیں پوچھی، صاحب مشکات نے بخاری مسلم اور دیگر کتابوں کے حوالے سے کچھ روایتیں پیش کی، یہاں بھی جو صاحب کتاب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت پیش کی ہے. صاحب مشکات نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو مسلم شریف کے حوالے سے ذکر کیا ہے, جس میں وہ فرماتے ہیں جا ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسالوہ انا نجد فی انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به قال اوقد وجدتموه قالوا نعم قال ذلك صریح الایمان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول, ہم اپنے دلوں میں اپنے جی میں کچھ ایسی باتیں, ایسی چیزیں, ایسی کیفیت محسوس کرتے ہیں, ما یتعاظم احدنا یتکلم بھی, کہ اس کو زبان پر لاتے ہوئے ہمیں بہت گرا گزرتا ہے, یعنی اپنی اس کیفیت کو ہم زبان پر لا نہیں سکتے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, فرمایا اوقد وجدتموه, کیا واقعتاً تمہارا یہ حال ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا جی ہاں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ذالک صریح الایمان, کہ یہ تو بالکل کھلم کھلا ایمان ہے. یہ وسوسہ جو ہے نا, جو لوگ دین کی راہ پر چل رہے ہیں, چلنا چاہتے ہیں اور چلنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں, تو عام طور پر ان کو ان وساوس سے بڑا واسطہ پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے اس کی ایسا سمجھیے زندگی تنگ سی ہو جاتی ہے. بہت سی مرتبہ وہ بیچارہ کسی کے سامنے اپنی اس کیفیت کا اظہار نہیں کر پاتا. بہت سے لوگ اپنی اسی کیفیت کی وجہ سے نوجوان بھی سمجھتے ہیں نعوذ باللہ ہم ایمان سے نکل گئے, کافر ہو گئے, یا اور دوسرے خیالات وساوس بڑے چیزیں آتی ہیں اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. تو ایک بات یاد رکھیے کہ یہ وسوسہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو انسان کے اوپر جو قدرت عطا فرمائی ہے وہ یہی کہ وہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا. دراصل شیطان کو جو قدرت دی گئی انسان کے اوپر وسوسہ کی شکل میں, وہی اس کا ہتھیار ہے اور اپنے اسی ہتھیار سے وہ اپنا کاروبار چلاتا ہے. شیطان کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف بتلا دیا, ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو, بناؤ, تم بھی اس کے ساتھ دشمنوں جیسا معاملہ کرو. لا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین, قرآن میں ہے کہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو, اس کے پیچھے پیچھے مت چلو, یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. جس روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا, مردود کیا, راندہ درگاہ کیا, اس دن اس نے قسم کھائی تھی اللہ کے حضور میں, پہلے تو مہلت مانگی اس نے کہ مجھے مہلت دے دی جائے قیامت تک کی, چنانچہ اس کو قیامت تک کی مہلت دی گئی. اور اس کے بعد پھر اس نے جو ہے بڑے زوردار الفاظ میں لَأَتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ, کہ اللہ ان انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, میں گویا چاروں طرف سے اس کے اوپر حملہ کروں گا. اور جو ہے वह ये चाहता है कि कोई भी इंसान जन्नत में न जावे, ये तो शैतान चाहता है। अल्लाह तबरक तआला ने शैतान को इंसान के ऊपर ये वसवसे की शक्ल में कुदरत दी कि भाई वो वसवसा, उसके अलावा और कुछ नहीं। कभी यह नहीं होगा कि शैतान डंडा लेकर आए किसी के पास और इनके चल फिल्म देखने के लिए, वरना ये डंडे से तरह सर फोड़ दूंगा। जितने लोग फिल्म देखते हैं, शराब पीते हैं, चोरी करते हैं, जिना करते हैं, दुनिया के काम करते हैं, किसी को भी पूछ लो कि भाई कभी शैतान आया तुम्हारे पास डंडा लेकर, चाकू लेकर, ये करो वरना अभी मैं छोड़ा घोंप दूंगा तुम्हारे सीने के अंदर। ये ताकत शैतान को अल्लाह ने दी नहीं। इंसान के ऊपर इस तरह जिस्मानी एतबार से कोई कुदरत अल्लाह ताला ने शैतान को अता नहीं फरमाई। शैतान को अल्लाह ताला ने जो कुदरत दी है वो सिर्फ ये हथियार है उसके पास, कौन सा? वसवसा, कि वो वसवसे के जरिए से अपना काम चलाता है। वसवसा का क्या मतलब? वसवसा अरबी जबान का लफ्ज है, सौत खफी के लिए भी बोला जाता है। आहिस्ता से कोई बात जो हल्की आवाज जो होती है उसको भी वसवसा बोलते हैं। शैतान दरअसल इंसान के दिल से बातें करता है। क्या करता है? बातें। जैसे कोई दोस्त होता है ना, अपने दोस्त के कान में चुपके से चलो सिनेमा देखने के लिए है? चलो पुरानी जगह तफरी करने के लिए, वहां औरतें बहुत हैं, मजा आ जाएगा देखने के वास्ते। तो जैसे एक इंसानी शक्ल में जो होता है शैतान, वो उसके कान में चुपके से बात डाल के उसको आमादा है। शैतान इंसान के दिल में दिल से बातें करता है, सरगोशी। नजवा मिन शैतान लियाहज़ुन लदीना आमनु वलैस बिदारिहिम शयअन इल्ला बिज़्निल्लाह वअलल्लाहि फलयतवक्कलुल मुमिनून। ये जो वसवसे हैं, सरगोशी, उस शैतान की तरफ से है। और वो ऐसा क्यों करता है? ताकि इंसान को नुकसान पहुंचाए, गमगीन करे। और याद रखो, अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई नुकसान पहुंचा सकता नहीं। और ईमान वालों को अल्लाह ही के ऊपर भरोसा करना चाहिए। तो बहरहाल ये शैतान जो है उसका जो है हथियार यही वसवसा है। और वसवसा जैसा क्या बताया, शैतान का इंसान के दिल से बातें करना। अब ये अल्लाह ताला ने बनाया उसको ऐसा है कि वो हमको नजर नहीं आता, ये दुश्मन भी नजर नहीं आता और उसका हथियार भी नजर नहीं आता। इंसान जो दुश्मन होता है तो वो तो दुश्मन नजर आता है, और वो जिस हथियार से हमको हमला कर रहा है वो भी नजर आता है। अगर हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने शैतान के मुताबिक, ये इंसानी दुश्मन जो है उनकी हैसियत अलग है और ये शैतान की दुश्मनावट की हैसियत अलग है। वो नजर भी नहीं आता और उसका हथियार भी नजर नहीं आता, दोनों चीजें हमारी आंखों से ओझल हैं, बस उसके असरात को हम महसूस करते हैं। तो बहरहाल मैं तो ये अर्ज करना चाहता था कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह शैतान से चौकन्ना रहने की ताकीद फरमाई, सबको बता दिया कि वो तुम्हारा दुश्मन है। अब आप अंदाजा लगाओ कि कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको आगाह करते हैं, वार्निंग देते हैं, ये तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, उसके बच करके रही। आज तक कभी हमें ख्याल आया कि कोई ऐसा हमारा दुश्मन है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है? हम तो ऐसे आराम से सोते हैं, ऐसा मालूम होता है कि दुनिया में शैतान नाम की कोई चीज है ही, या तो फिर ये कि उससे सुलह कर रखी है हमने, यानी हमें पता ही नहीं कि ये भी कोई हमारा दुश्मन है। भाई दुनिया की बड़ी ताकत अमेरिका अगर अपने शहरियों को और अपने मुल्क के रहने वालों को आगाह करे कि फलाना तुम्हारा दुश्मन है, उससे बच करके रहिए, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना बड़ा दुश्मन है। तो बार बार वार्निंग देकर के लोगों को खबरदार किया जाता है। तो कुरान में बार बार अल्लाह तआला جگہ ہمیں آگاہ کرتے ہیں اور اس کی دشمنات کے متعلق ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بچ کر کے رہی ہو، اس سے اس کی خطرناکی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اب اس سے بچنے کی شکل کیا ہے؟ تو دیکھو اس بچنے کی شکل یہی ہے کہ آدمی اللہ کی پناہ حاصل کرے، اس لیے کہ یہ دشمن ایسا ہے کہ ہم کو نظر نہیں آتا، اس کا ہتھیار بھی نظر نہیں آتا، اور اس سے بچنے کے لیے یہی ہوگا کہ ہم اللہ تعالی سے درخواست کریں کہ اللہ تو ہم کو اس کے شر سے بچائیے. اسی کو قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں استعاذہ اور تعوذ کہتے ہیں، پناہ مانگنا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو جہاں بہت کچھ چیزیں بتلائی سکھلائی، وہاں ایک مستقل طریقہ استعاذہ اور تعوذ کا. شیطان مختلف طریقوں سے انسان کو جو نقصان پہنچاتا ہے اس کے نقصان سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو طریقہ بتلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا تمہارے کھانے میں بھی حصہ لگاتا ہے، پینے میں بھی حصہ لگاتا ہے، اور جو ہے صحبت میں بھی حصہ لگاتا ہے. اسی لیے ہمیں کہا کہ کھانے سے پہلے کیا پڑھ لو؟ بسم اللہ. اگر بسم اللہ اگر نہیں پڑھیں گے آپ اور بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کریں گے تو اس کھانے میں شریک ہو جائے گا کون؟ شیطان اپنا حصہ لگائے گا اور گویا اس میں سے برکت ختم. بلکہ درمیان میں پڑھ لیا تو یاد آ جائے گا بسم اللہ اولہ و آخر، وہ جو کھایا ہے وہ طے کر کے چلا جاتا ہے، آگے نہیں بڑھ سکتا وہ. اسی طرح پینے میں بھی اس کا یہی حال ہے. سونے میں گھر میں پناہ، آپ دعا پڑھ کر کے گھر میں داخل ہوں گے تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے سونے میں اس کا حصہ نہیں ہوگا. آدمی جب اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان مرد کی شرمگاہ سے لپٹ جاتا ہے اور وہ بھی صحبت میں کیا ہو جاتا ہے؟ شریک ہو جاتا ہے، تاکہ اس صحبت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد میں اس کا حصہ. اس کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اللہم جنبنا جنبنا من الشیطان وجنب الشیطان مما رزقتنا. صحبت سے پہلے دعا پڑھ بتائی گئی بخاری میں کہ اللہ ہمیں بچائیے شیطان سے، اور جو اس صحبت کے نتیجے میں اولاد عطا فرمائے اس کو بھی شیطان کے شر سے بچائیے. جب کوئی آدمی یہ دعا پڑھ کے یہ صحبت کرتا ہے تو پھر شیطان اس میں شریک نہیں ہوتا. تو بہرحال بیت الخلاء آدمی جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے بول دعا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بسم اللہ پڑھنے کے لیے اس لیے کہا کہ اگر بسم اللہ پڑھتے جاؤ گے تو شیطان کو آدمی کا سطر نظر نہیں آتا. ویسے تو ہمیں وہ تو نظر آتا نہیں، وہ کیا کر رہا ہے، کہاں دیکھ کر کہاں بیٹھ کر کے وہ ہمارا معائنہ کر رہا ہے، ہمیں پتا نہیں، سمجھ آئے گا نہیں. لیکن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا کہ آپ بسم اللہ اگر پڑھ لیں گے تو وہ کہیں بھی ہوگا اس کو آپ کا سطر نظر نہیں آئے گا. سطر سے حفاظت، ہمارے سطر اور اس کی آنکھ ان کی آنکھوں کے درمیان یار بنتا ہے. اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ گندے شیطان اور گندے شیطانہ عورتوں سے میں پناہ چاہتا ہوں. تو اب حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے تو آدمی کی شرمگاہ سے شیطان کھیلتا ہے، اسی لیے وہاں تنہائی میں بیٹھے بیٹھے بہت سے گناہ کے کاموں کا خیال آدمی کو آتا ہے اور آدمی کرتا بھی ہے وہ. تو اگر یہ دعا پڑھ کر کے جائے گا تو اس سے حفاظت ہوگی. گویا میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ شیطان ہر چیز میں اپنا حصہ، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ اللہ کی پناہ حاصل کرنے کا، جس کو تعوذ کہتے ہیں، جس کو استعاذہ کہتے ہیں، مختلف دعائیں ہیں جو مختلف موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھنے کی بتلائی. یہاں تک کہ قرآن پاک کی تلاوت جب شروع کرے تو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو قرآن پڑھنا جب شروع کرو تو اللہ کی پناہ حاصل کرو شیطان مردود سے. اس وقت بھی اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں، سنا کے بعد پہلے اعوذ باللہ تاکہ اس میں جو ہے ہمیں پریشان نہ کرے، اس کے اس سے بچے رہیں. تو بہرحال شیطان سے حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ کا طریقہ بتایا. اور یہ شیطان جو ہے وہ اپنے مشن میں بڑا چوکس ہے، اتنا چوکس حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب کوئی انسانی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی شیطان پہنچ جاتا ہے اور وہ اس کے دل کو ٹٹولتا ہے، اس میں وسوسہ ڈالتا ہے. حالانکہ ابھی یہ بچہ جو ہے نا بلوغ کو نہیں پہنچا، اس لیے کہ جب وہ بلوغ کو پہنچے گا تب ہی شریعت کے احکام کا وہ پابند بنے گا، اس سے پہلے شریعت کے احکام اس کو لاگو نہیں پڑتے. لیکن ابھی سے شیطان جو ہے اپنا بیج، اپنے اثرات کا بیج ڈالنے کے لیے پیدا ہوتے ہی پہنچ جاتا اور اس کے دل کو چھوتا ہے، ٹٹولتا ہے، اس میں وسوسہ اندازی کرتا ہے. آج تک اس بچے کو وسوسے سے واسطہ پڑا نہیں تھا، یہ پہلا موقع. ہم اور آپ کا عادی ہو گئے، آدمی کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے، اس کو اس کا احساس، کوئی تمباکو کھانے کا عادی ہو جائے تو اس کو پتا نہیں، کوئی کھاتا ہی نہیں تو ذرا سا ذرہ بھی جو اندر چلا گیا تو چکر آ جائیں گے اس کو. یہاں جب یہ شیطان اپنا یہ اثر اس پر ڈالتا ہے تو بچہ اس کی وجہ سے روتا ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو پیدا ہونے والا بچہ روتا ہے، یہ اطباء وغیرہ اس کی ظاہری جو ہے وجوہات بتاتے رہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے وہ وہاں ان چیزوں کی جس کو دنیا کا کوئی آدمی بتا نہیں سکتا. ایک چیز کے مختلف اسباب ہوتے ہیں. تو بہرحال یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان کے اس کو چھونے اور ٹٹولنے اور وسوسہ اندازی کی وجہ سے وہ روتا ہے، کہ آج تک وسوسے سے اس کو پالا پڑا، یہ پہلا موقع، پیدا ہوتے ہی پہنچ گیا. دیکھو یہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کے دل میں شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے لیکن بچے کے دل میں ڈال سکتا نہیں. کب تک؟ جب تک کہ وہ ماں کے پیٹ میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچہ ابھی اس دنیا میں نہیں آیا، ماں کے پیٹ میں جب تک کہ ہے وہاں تک دنیا میں نہیں آیا. دنیا میں نہیں آیا تب دنیا میں نہیں آیا تو شیطان کو اللہ نے اس پر کوئی جو ہے تصرف کرنے کا، اپنا اثر ڈالنے کا کی طاقت نہیں دی. وہ جب باہر آئے گا، پیدا ہوگا، کوئی کب اثر ڈال سکتا ہے؟ قدرت کا نظام. اسپتالوں میں بھی دیکھتے ہیں، کسی عورت کو ڈلیوری کے لیے داخل کیا تو اس کی ایک فائل بنے گی، اور بچے کی ابھی نہیں، بچے کی کب بنے گی؟ بچہ پیدا ہوگا تب بنے گی. حالانکہ ڈاکٹر جانتے ہیں اندر ہے، لیکن پھر بھی ابھی سے فائل نہیں بنتی، اس کی فائل بعد میں بنتی. تو شیطان کو اللہ تعالی نے اس پہ جو قدرت عطا فرمائی، یہ پیدائش کے بعد، اس سے پہلے نہیں. حالانکہ جہاں ماں کا دل ہے وہاں ہی بچہ بھی ہے، لیکن اس پر کچھ نہیں کر سکتا پیدا ہونے کے بعد. تو بہرحال میں تو یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اپنا اثر ڈالنے کے لیے پہنچ گیا ہوا شیطان، اپنے مشن میں کتنا ایکٹیو ہے، کتنا فعال ہے، کتنا چوکس ہے کہ کہیں بھی دنیا میں بچہ پیدا ہوا تو پہنچ گیا. یہ اپنا اسی کے اثر کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دی. حضور نے بتلایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو پیدائش کے بعد اس کو نہلا دھلا کر، ماں کے پیٹ سے جن آلائشوں کو لے کر نکلا ہے اس کو صاف کر کے، اس کے داہنے کان میں اذان کے کلمات اور بائیں کان کے اندر اقامت کے کلمات کہو. یہ جو اذان کے کلمات کہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بچہ ابھی تو دنیا میں آیا، بھلے ہماری زندگیاں گزر گئی، اذانیں اور اقامتیں سنتے سنتے کتنے ہیں جو اس کا مطلب سمجھتے ہیں. اذان اور اقامت میں کیا دعوت دی گئی، کتنے ہیں جو جانتے ہیں؟ تو یہ بچہ کیا سمجھے گا؟ لیکن پھر بھی تعلیم دی جا رہی ہے اس کے کان میں اذان. کیوں؟ وہ جو شیطان کا اثر ہے وہ کیا ہوگا؟ دور ہوگا. और उसके अंदर असर पैदा होगा। भले अभी बच्चा कुछ समझता नहीं, लेकिन इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उसका दिल जो है ना वो कोरी सलेट की तरह है, जो कान के रास्ते से अंदर पहुंचता है दिल तक, आंख के रास्ते से जो पहुंचता है वो सब क्या करता है, कैच करता है। जैसे जो है ना टेप रिकॉर्डर होता है, और टेप रिकॉर्डर में जो पहुंचा उसको कैच करेगा, कैमरा होता है, कैमरे की आंख में जो मंजर आया कैमरा उसको क्या करता है। तो इसी तरीके से बच्चा एक वक्त आएगा जब वो बड़ा होगा, समुद्र होगा, तो जितना अंदर है ना उसके असरात जाहिर होंगे। अभी नहीं, अभी पता नहीं, हम तो ये समझते हैं कि वो नादान है, नादान वादान कुछ नहीं, वो सब है, सब महफूज है। तो बहरहाल मैं तो ये अर्ज कर रहा था कि शैतान जो है ना पहले ही दिन पहुंच गया। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए ये तालीम दी कि जिस तरह वो अपनी गुमराही के मामले में एक्टिव है, तुम भी हिदायत के मामले में एक्टिव रहो, और पैदा होते ही कोशिश करो कि पहले कान में अजान और ताकि वो जो असर उसने डाला है वो असर क्या हो जाए, दूर हो जाए। ये तो बहरहाल ये शैतान की का पूरा कारोबार का इसके ऊपर चलता है, जैसा कि मैंने अर्ज किया वसवसे के ऊपर। अब ये वसवसा जो है, जैसा कि मैंने कहा, वो शैतान की सरगोशी है, काना फूसी है। जैसे कोई आप अपने साथी के कान में चुपके से कोई बात करें, आप करेंगे तो उसको मालूम है कि आप कर रहे हैं, देखता है आप, लेकिन शैतान को नजर आता नहीं, और वो बोल रहा है वो हमें नजर, लेकिन दिल में उसका असर महसूस होता है। ये जो दिल में बुरे ख्याल आए ये किसने डाले, शैतान की इस तनाफुसी। अब ये वसवसे जो है, इन वसवसों, जैसा कि मैंने कहा, दीन की राह पर चलने वाले लोगों को इससे बड़ी दुश्वारी होती है। ये वसवसे तीन किस्म के हैं, हर एक को तफसील से बताता हूं। एक तो है ईमान से मुताल्लिक, दूसरे है गुनाह के कामों से मुताल्लिक। वही देखो, कभी आदमी को ऐसे बुरे वसवसे आते हैं, अल्लाह की ईमान हमारा, ईमान के अज्जा क्या है, आमंत बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल कद्र खैरिही व शर्रिही वल बासि बादल। ये जो अज्जा है ईमान के, अल्लाह पर, इसी तरीके से अल्लाह के फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, कयामत के दिन पर, ये जो ईमान के अज्जा है। तो मेरा पहला ईमान तो किस पर, अल्लाह पर। अल्लाह पर जो ईमान लाया जाता है उसमें अल्लाह की जात और अल्लाह की सिफात, दो चीजें हैं। इसी तरफ नबियों पर जो ईमान आता है, नबी करीम शासन के ऊपर ईमान जब लाएंगे तो आपकी रिसालत पर, नबूवत पर, क्या आपको अल्लाह ने नबी बना करके भेजा है। तो अब ये जो शैतान वसवसा डालता है ईमान से मुताल्लिक, बहुत से लोगों के दिलों में नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला की जात के मुताल्लिक ख्याल पैदा होता है। बात जवान सुन, शैतान वसवसा डालता है, पता नहीं नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह की जात है या नहीं, अल्लाह की सिफात के मुताल्लिक वसवसा डालता है, नबियों की नबूवत के मुताल्लिक वसवसा डालता है। अब जब ऐसा वसवसा दिल में आता है ना, तो ये नौजवान को दीन पर चल रहा है उतार जाता, घबरा जाता है। इस वसवसे की वजह से वो समझता है, ओहो मैं तो नऊज़ुबिल्लाह क्या हो गया, काफिर हो गया, ईमान से निकल गया। अब आके रोता है, वो तो बाजी ऐसे होते हैं जो उसका इजहार भी कर पाते हैं, वरना बहुत से तो दिल ही दिल में घुटते हैं, बाद आके इजहार उनको पूछेंगे क्या, ना मैं नहीं बोल सकता, बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्या है बोलो तो सही, नहीं नहीं बोल नहीं सकता, जबान पर नहीं ला सकता। बहुत खतरनाक ख्याल है मौल साहब, कितना ही बोलो ना वो बोलता ही नहीं, उसको पूछेंगे तो ना कहेगा, क्यों, वो नहीं समझता है बोलूंगा तो ईमान से निकल जाऊंगा। ये जो ईमान से मुताल्लिक वसवसा है, एक वसवसा तो वो है, तीन किस्में हैं। पहली किस्म आज इसी को बतलाता हूं, ईमान से मुताल्लिक जो वसवसे आते हैं उसकी वजह से क्या ईमान नऊज़ु बिल्लाह निकल जाता है। ये जो मैंने हदीस पढ़ी थी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की, इसमें भी आई और मैंने मुस्लिम के हवाले से पढ़ी, उसमें यह है कि हजरत सहाबा में से कुछ लोगों ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, ہمارے دلوں میں انا نجدو فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم بھی، ہم اپنے دل میں ایسی چیزیں محسوس کرتے ہیں کہ اپنی زبان پر لانا ہم کو اس کو بہت بھاری معلوم، زبان پر لا سکتے نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وقد وجد تم ہو، ایسا ہے؟ کہا ہاں ایسا ہے. تو کہا پھر تو یہ تو ایمان ہے، یہ تو کلم کلا ایمان ہے. لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا بوجھ ہلکا کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ حضور یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ان خیالات کے آنے پر آپ کا بے چین ہونا اور بے چین ہو کر یہ سمجھنا کہ میں اس کو زبان پر لا نہیں سکتا، یہی تو دلیل ہے اس بات کی کہ تمہارے دل میں ایمان ہے. اگر ایمان نہ ہوتا تو ایسا خیال آتا آپ کو؟ یعنی آپ یہ سوچتے کہ وہ کیا ہو گیا؟ آپ گھبراہٹ محسوس کرتے؟ یہ گھبراہٹ کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ کائی کی وجہ سے؟ آپ کے دل میں ایمان موجود ہے، اسی لیے ان خیالات کے آنے کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ خطرناک سمجھ رہے ہیں، برا سمجھ رہے ہیں. یہ محسوس کرتے کہ میں زبان پر نہیں لا سکتا، یہی دلیل ایمان کی ہے. حضور فرماتے دیکھیو کیسا یعنی ہمارا مسئلہ چٹکیوں میں حل کر دیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہی ایمان کی علامت ہے. دیکھو یہ تو کفار جو اللہ کو نہیں مانتے مشرکین، ان کے دلوں میں یہ خیال کیا؟ یہ تو یقین ہے. کیا اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی صفات کو نہیں مانتے، ان کو کبھی بوجھ معلوم ہوتا ہے؟ ان کو کبھی بوجھ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا؟ اس لیے کہ یہ تو کفر و شرک میں مبتلا ہی ہے، ایمان اندر ہے ہی نہیں. ایمان ہوتا تو اس کو برا سمجھتا. اس کو برا سمجھنے کی وجہ کیا تھی؟ دل کے اندر ایمان کا ہونا. جب ایمان ہے نہیں تو وہ برا کا ہی کو سمجھیں گے؟ اور ہمارے یہاں تو خالی خیال آیا اور ہم گھبرا گئے، خیال آیا اور گھبرا گئے کہ وہ میں نہیں بول سکتا زبان. اور وہاں خیال کیا؟ وہاں تو دل میں بھرا ہوا ہے، 24 گھنٹے اسی کو لیے پھرتے ہیں، اسی تبلیغ کرتے ہیں، دنیا کو یہی منوانا چاہتے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو پھر بھی ان کو کبھی گرانی معلوم ہوئی نہیں اس سے. معلوم کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان نہیں. تو یہ گرانی معلوم ہونا یہ خود دلیل ہے. حضور فرماتے کائی کی، ایک آدمی ہے اور دیکھو بھائی جہاں مال ہوتا ہے نا وہاں چور جاتا ہے، مال ہوتا ہے وہاں چور جاتا ہے. ایک آدمی نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے یہی شکایت کی ایمان سے متعلق وساوس کی. تو حضرت نے جواب میں فرمایا بھائی دیکھو یہ شیطان ایمان کا چور ہے، شیطان چور ہے. کس کا چور؟ ایمان کا چور، ایمان کا ڈاکو. تو جہاں ایمان ہوگا وہاں جائے گا. یہ وسوسے تمہارے دل میں ڈالنے کے لیے آیا، معلوم ہوا کہ ہاں ایمان ہے. ایمان نہ ہوتا تو کائی کو آتا؟ ہمارے حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں جس زمانے میں آپ کا آپ مزار علوم میں مدرس تھے، حضرت بیان کیا کرتے تھے. ایک شیعہ آیا تھا، کئی روز وہاں رہا مدرسے کے مہمان خانے میں، اور بہت سارے وہ مسائل جو اہل سنت و جماعت اور شیعوں کے درمیان اختلافی ہیں، ان مسائل کے سلسلے میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بہت بحثیں کی، گفتگو کی. اس زمانے میں یہ بہن قادیانیت کا سلسلہ شروع تھا. تو وہ کہنے لگا حضرت سے کہ دیکھو آج تک کوئی شیعہ قادیانی نہیں بنا. جو قادیانی بنتے کون بنتے ہیں؟ سنی بنتے ہیں. اس نے ایک سوال یہ کیا، کس کو؟ حضرت کو. حضرت نے جواب میں فرمایا بھائی دیکھ شیطان بیوقوف نہیں ہے، شیطان ہوشیار ہے. سنی کے پاس ایمان ہے اس لیے جاتا ہے اور اس کو گمراہ کرتا ہے، اس لیے وہ قادیانی بنا. شیعہ کو قادیانی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے سے ہی کافر. بھائی شیطان اس لیے آتا ہے کہ وہ ایمان چھین کر کے کفر میں ڈالے. تو یا ایمان ہے کیا؟ اس کو آنے کی ضرورت کیا؟ تو بہرا کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ جو خیال آیا کائی کا वसवसा, इन वसवसों, आपका दिल दिल में है ईमान, इन वसवसों की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बात, ये तो जवाब हो गया वसवसों का, लेकिन एक बात दूसरी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक बात और भी याद रहे कि ये वसवसे जो आते हैं कभी उसके असबाब भी होते हैं। क्या होते हैं? असबाब। हमें ऐसे वसवसे आने वाले असबाब से अपने आप को दूर रखने की जरूरत है। ये याद रखो, आजकल अखबारात के अंदर आप देखते, मैं पहले भी बतला चुका था कि भाई हमारे यहां गुजराती अखबारात होते हैं, उनकी पूर्तियां बुध के बुध वाली पूर्ति, वो मजहब से मुताल्लिक, और उनमें जो है वो कुफ्र और शिर्क की बातों को ऐसे अंदाज से पेश किया गया। हमारा मुसलमान भाई उसको भी बड़े, उसको दीनी किताब पढ़ने की तौफीक नहीं होती, लेकिन वो पूरा ए टू जेड पढ़ डालेगा। अब आप, आपके पास अपने अकाइद के मुतालिक कितनी तफसीलात, आज तक आपने अपने अकाइद के मुतालिक को इतना जैसा इल्म हासिल करना चाहिए वो तो हासिल किया नहीं। अपनी जो है नावाकिफियत के साथ आप इस तरह की गुमराह कुन चीजें जब पढ़ेंगे तो नतीजा क्या होगा? ये उसका असर पैदा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हदीस में आता है तकदीर के मसले में बहस करने से मना किया। तो एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, देखा सहाबा तकदीर के मसले में गुफ्तगू कर रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर सुर्ख हो गया, एकदम लाल। क्या मैं इसके लिए भेजा गया हूं? क्या मैंने तुमको ये दिया कि तुम क्या है? लिहाजा उम्मीद तुम, लिहाजा मुझे इस तरह ही तुम। हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद बदर आलम साहब रहमतुल्लाह इसकी तशरीह करते हुए तर्जमा सुनना में फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गुस्से वाला अंदाज क्यों इख्तियार किया? इसलिए कि ये तकदीर का मसला है ऐसा पेचीदा कि आदमी उसमें अगर मशगूल हो तो कोई ना कोई पहलू गुमराही का उसके लिए निकल आता है। अब सहाबा को रोकने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इससे बेहतर कोई अंदाज नहीं। हुजूर की नाराजगी, हुजूर के चेहरे अनवर का गुस्सा एक मरतबा सहाबा देख लें तो कभी उसके पास तक के भी नहीं जाएंगे। और ये क्यों रोका हुजूर ने? हुजूर ने इसलिए रोका, हजरत फरमाते हैं कि देखो भाई, जो आदमी तैरना नहीं जानता उसको उसके माँ बाप अंदर समंदर में जाने नहीं देंगे। तो उसको जाना चाहेगा, अरे भाई काय को जाता है मरने के वास्ते, तैरना तो आता नहीं तुझे। तो जब उसमें सलाहियत नहीं है, इन मालूमात दीनी मालूमात न होने की वजह से तो इन मसाइल के अंदर उलझेगा तो गुमराह होगा, समझा? और आप अंदाजा लगाएं, मिश्कात शरीफ के अंदर रिवायत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बैठे हुए हैं और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने तौरात के कुछ औराक जो वहां मदीना मुनव्वरा में यहूदियों के पास थे वो उसका तर्जमा अरबी में लेकर के आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल, ये तौरात के औराक है और हुजूर कुछ फरमाए उससे पहले उन्होंने पढ़ना चालू कर दिया। अब वो तो अंदर पढ़ने में मशगूल है, उनको मालूम नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर का क्या हाल है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला ने देख रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा एकदम सुर्ख लाल। उन्होंने हजरत उमर को कहा, सकेलत का उम्मू कया इब्न अल खत्ताब अमा तरा मा बेवजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए खत्ताब के बेटे उमर, तुम्हारी मां तुम्हें रोए ना, तुम्हें मौत आए देखते नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे का क्या हाल है। हजरत उमर ने आंखें उठा करके देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर एकदम सुर्ख बंद कर दिया और जो है बार बार कहने लगे, नऊज़ बिल्लाह मिन ग़ज़बिही व ग़ज़बि रसूलिही रदीना बिल्लाह रब्बा व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नबिया, ये हम अल्लाह की नाराजगी और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। हम अल्लाह के रब होने पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर और इस्लाम के दीन होने पर दिल से बार बार ये जुमला पढ़ने लगे, यहां तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा ठंडा हुआ। तो आपने क्या फरमाया, लौकान मूसा हय्यन लमा वसऊ इल्ला तिबाई, تم یہ تورات کی اوراق یہاں لا کر کے پڑھتے ہو، آج اگر حضرت موسیٰ بھی موجود ہوتے تو ان کو بھی میری پیروی کیے بغیر چارہ کار نہیں تھا، اور اگر وہ آتے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے چلتے تو گمراہ ہو جاتے. یہ تو یہ جو اس طرح کی چیزیں معلومات، ہم آج کل کیا میں پڑھتا ہوں معلومات کے لیے، معلومات کے لیے پڑھتے ہو، تمہارے اندر اس کو جو ہے یہ کرنے کی، اس کا یہ کرنے دفاع کرنے کی، ڈیفینس کرنے کی صلاحیت بھی ہے، تم نے اس سلسلے میں کتنی تمہاری معلومات ہے، کتنا پڑھا ہے، دینی ہے، یہ کیا ہے علم تمہارے پاس، اس لیے ضرورت ہے. وہ یہ جو غلام احمد قادیانی کا سب سے پہلا خلیفہ ہے حکیم نور الدین بیروی، حضرت شاہ عبد القادر شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے حضرت رائے پوری کہلا، ان کے پہلے پیر تھے شاہ عبد الرحیم صاحب، وہ امی تھے اور ایک مرتبہ یہ حکیم بڑا اچھا تھا، ان کا علاج کرنے کے لیے گیا، علاج کیا، اللہ والے ہوتے ہیں کوئی بھی شریف آدمی جب اس کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ احسان کرنے والے کے احسان کا اس کی مناسب بدلہ دیں. تو انہوں نے مولانا نے پوچھا، شاہ عبد الرحیم صاحب جو تھے سہارنپوری، انہوں نے پوچھا کہ حکیم صاحب آپ کے یہاں پنجاب میں ضلع گرداسپور میں کوئی جگہ ہے قادیان نام کی؟ تو کہا ہاں ہے. کیا وہاں کسی آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا نہیں، سب تو کچھ نام و نشان بھی نہیں تھا. تو کہا دیکھو وہاں ایک آدمی ہوگا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، میں نے لوح محفوظ میں دیکھا تم اس کے پہلے جان خلیفہ ہو، اور تم جو ہے تمہارے اندر عادت ہے بحث کرنے کی، جب وہ دعویٰ کرے گا نا تو اس وقت تم جاؤ گے اس کے پاس کائی کے لیے، بحث کرنے کے لیے، لیکن اس کو تو کیا قائل بنا کے، وہ تم کو اپنا قائل بنا دے گا اور تم اس کے لیے بن جاؤ گے. ہم نے بتا دیا تمہارے، چنانچہ ایسا ہی ہوا. اور جب اس نے دعویٰ کیا یہ گئے اور جو ہے اسی کے پر ایمان لے آیا اور اس کا پہلا خلیفہ یہی بنا. میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ گمراہ کن چیزیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے. ایسی معلومات آج کل انٹرنیٹ کے اوپر، اخباروں میں، یہ تو ہاں، اگر آپ نے دین کا علم پورے وسوخ کے ساتھ قرآن حدیث اور دین کی معتبر کتابوں سے اور علماء سے پڑھا ہے اور آپ کی استعداد پختہ ہے تو پھر ایسی چیزیں آپ اس کا یہ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اس کا یہ ہے. لیکن اگر آپ میں یہ بات کیفیت نہیں ہے تو پھر آپ کو اس میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو گمراہ کریں، اور کچھ نہیں ہوگا. بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان سے متعلق اس طرح کا وسوسہ اگر آتا ہے تو جیسا کہ میں نے بتلا دیا کہ اس کی وجہ سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، دل میں ایمان اپنی جگہ پر ہے، بلکہ یہ خیال آنا اور اس کو برا سمجھنا یہ خود دلیل کائی کی ایمان، یہ پہلی بات. باقی تو ان شاء اللہ آئندہ مجلس کے اندر. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے، تمام رضائل سے پاک صاف فرما، محاسن سے متعین فرما. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائے تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی وصحابہ اجمعین.